تفسير: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون, اور وہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ اہل مکہ, کفر کرنے والے, انکار کرنے والے, وہ کہتے ہیں متى, کب, کب حاذا الوعد, یہ وعدہ, یہ وعدہ جو ہے, اس وعدے سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ قیامت کا. کیسے پتا چل رہا ہے؟ الوعد آیا ہے, الف لام کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے, تو کوئی خاص وعدے کی بات ہو رہی ہے. ان کنتم صادقین, صادق کی جمع ہے صادقین, اور یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے سچائی کے لیے, سچے. اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے, آپ سے سوال کیا کرتے, کب ہوگا قیامت کا وعدہ پورا اگر ہو تم سچے. کیوں؟ اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے, یا کہ وہ کب آئے گی تو اس کی کچھ تیاری کر لیں کہ جب فلاں تاریخ کو, فلاں مہینے کو, فلاں دن قیامت آئے گی, ان کا شک دور ہو جائے, ان کو پتہ چل جائے. بلکہ کیا ہے کہ ان کا یہ انداز جو تھا, متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے. اور مقصد کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیلنج کرتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی. یہ ایسی ہی بات ہے, آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی, قیامت کوئی نہیں آنے والی, اور بس تم ہمیں ڈراتے ہو. اگر ہو تم سچے, بتاؤ کب آئے گی یہ قیامت. قرآن میں جگہ جگہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. سورت نبا کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے. کیسے؟ عما یتساءلون عن النبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون. تو گویا کہ مکہ کی گلیوں میں, مکہ کی محفلوں میں, ان کے بازاروں میں ایک چرچا تھا, عام ایک بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت آئے, انسان مر جائے, اور پھر انسان کو اس کے اعمال جو ہیں ان کی جو ہے وہ سزا یا جزا دی جائے. تو یہ سمجھتے تھے کہ مر جاتا ہے انسان تو ختم ہو جاتا ہے, تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی جو ہے وہ بڑے سخت انداز میں, بڑے زبردست انداز میں جو ہے کیا کہا کہ ما ینظرونا نہیں وہ انتظار کرتے, الا مگر صیحتا واحدتا, مگر چیخ ایک. صیحتا کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے. صیحتا صاد یا حا سے ہے. اصل میں لکڑی کو کبھی آپ نے جو ہے وہ پھاڑتے ہوئے دیکھا ہو کسی کو, کہ لکڑی چیری جا رہی ہے, تو لکڑی کے چیرے جانے وقت جو آواز نکلتی ہے اس کو صیحن کہتے ہیں. اسی طرح کبھی کپڑا پھٹ رہا ہو, آپ کپڑا خریدنے جائیں اور کینچی سے وہ نہ کاٹے, کپڑا پھاڑ رہا ہو, یا آپ گھر میں کبھی کپڑا پھاڑیں, تو کپڑے کو جب پھاڑا جاتا ہے تو پھٹ جاتے وقت جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی صیحا کہتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ لکڑی کا چیرا جانا, کپڑے کا پھاڑا جانا, اور اس وقت کیسی چڑچڑاہٹ ہوتی ہے, کیسی زبردست آواز ہوتی ہے, گویا کہ ایک چیخو پکار سی ہے, عجیب سی آواز ہوتی ہے. تو کہا کہ الا صیحتن, مگر یہ ایک چیخ ہوگی, بس ایک دھماکہ ہوگا. واحدتن, واحد سے ہے, کیونکہ صیحتن مؤنث ہے, تو واحدتن جو ہے گنتی بھی ایک آئی ہے, تو صیحتن واحدتن. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اور دو, یہ اگر ایک جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مذکر ہو تو گنتی بھی مذکر آتی ہے, اگر وہ مؤنث ہو تو گنتی بھی مؤنث آتی ہے. تین سے لے کر نو تک ایک دوسرے کے الٹ آتے ہیں. تین سے لے کر نو تک کیا ہے؟ معدود مذکر ہو تو گنتی مؤنث آتی ہے, معدود مؤنث ہو تو گنتی مذکر آتی ہے, یا پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. تو اب کیا ہے کہ ایک آواز ہوگی زور کی, تاخذہم پکڑ لے گی ان کو, آ دھرے گی ان کو, آ لے گی ان کو. اور جب وہ زور کی چیخ اور زور کی پکار جو ان کو آ پکڑے گی, تو اس پکار سے مراد کیا ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے پہلا سور پھونکا جانا, سور کی پہلی آواز. اور جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور جو وہ ان کو آ کر وہ آواز زور سے پکڑ لے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور اس وقت جو ہے وہ جھگڑ رہے ہوں گے. خاص سواد میم، اس کے معنی کیا ہے کہ کسی چیز کے دعوے دار ہونے کی وجہ سے جھگڑا کرنا. ویسے جھگڑے کے لیے 8 لفظ قرآن میں ملتے ہیں، یہ چھٹا درجہ ہے، کہ ایسا جھگڑا جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں. تو کیا ہے کہ لوگ آپس میں جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جو ہے وہ قیامت ان پر جو ہے وہ آ جائے گی. تو کیسے قیامت آئے گی، کیسے پتا چلے گا؟ سور پھونکا جائے گا. تو سیحتم واحدتن پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا. اور ہمیں حدیث سے بھی جو ہے وہ آخرت کی ہولناکی کا پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری سے زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل سور منہ میں لیے، کان لگائے، پیشانی جھکائے انتظار کر رہے ہیں. کب حکم ہوتا ہے سور پھونکے جانے کا؟ کب حکم ہوتا ہے سور پھونکے جانے کا؟ سور بگل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے فوج کو خطرے کی خبر دی جاتی ہے یا انہیں اکٹھا کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے. قیامت کے سور کی حقیقت کون جان سکتا ہے؟ تو اب جو ہے اسرائیل انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے سور پھونکے جانے کا. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھتے رہو. کیا پڑھو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ دعا بتائی. تو آپ دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، رسول اللہ کی بے چینی اور فکر مندی اور پریشانی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں یہاں پہ بھی، کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ان کو اس طرح سے پکڑ لیا جائے گا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، اور وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائیں گے کہ ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا. فلا یستطیعون، پس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، پس نہیں جو ہے ان کے اندر طاقت ہوگی. وہ کس چیز کی استطاعت نہیں رکھیں گے؟ توصیتن، توصیتن وصیت کرنے کی. تو توصیتن جو ہے وصیت کرنا، اور وصیت کیا ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم کو کہتے ہیں. آپ سورت نساء میں اس کو پڑھ چکی اور آپ نے سورت البقرہ میں بھی اس کو پڑھا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور پیغمبر جب ان کی آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی، اور ان کی وصیت کیا تھی؟ لما تعبدون من بعدی، یہ نہیں تھی کہ ما تاکلون من بعدی. تو توصیتن جو ہے یہ مصدر ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ اس وقت وصیت نہ کر سکیں گے. تو مرتے وقت انسان کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے نا، کوئی ضروری بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ وصیت کا بھی وقت نہیں ملے گا. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آئے اور لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اب قیامت آ رہی ہے، اور پورے مطلب اس وقت وہ قیامت کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اپنے کاموں کو سمٹا لیں. ایسا نہیں ہوگا، کسی کے حاشا خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ لگی ہے نا. کہ اچانک ایک زور کا کڑاکا ہوگا، اور جو جہاں دھرا ہوا تھا، جو جہاں پڑا ہوا تھا، دھرا کا دھرا رہ جائے گا، پڑا کا پڑا رہ جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ راستوں پر کیا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی محفلوں میں بیٹھے گفتگویں کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکا یک سور پھونکا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت بھرپا ہو جائے گی، کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی, یکدم آئے گی. میری اپنی جو ہے وہ ایک دوست تھی اور اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, جوان تھی ابھی, وہ جیسے سمجھ لیں تھرڈ ایئر میں تھی, کالج کے تھرڈ ایئر میں تھی, تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں تھی. کہتی ہیں کہ ہم اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بات کر رہی ہیں اور ہم پاس بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں, تو دیکھا کہ اوپر منہ اٹھا کے کہ والدہ نہ بول نہیں رہی, تو دیکھا کہ ان کا سر لڑک گیا, وہیں وہ فوت ہو گئی. جوان بیٹیاں, ایک بیٹے کی بس شادی ہوئی تھی, ایک بیٹا, اور ایک بیٹا بھی شادی ہونے والا رہتا تھا اور تین چار بیٹیاں بھی ابھی رہتی تھی, اور ایک دو بیٹیوں کی شاید شادی ہوئی تھی تو ڈیتھ ہو گئی ہے نا. اسی طرح میری اپنی بہن, بڑی بہن, سحری کا وقت, یعنی سحری کا وقت ختم ہوا, فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں, پاس ہی ہیں, اور جو ہے ان کا شوہر بھی ساتھ ہی آیا ہوا تھا ہمارے پاس, ہمارے گھر میں, اور ہم سب بہن بھائی, والدین موجود تھے سب, اور اذانوں میں کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. مجھے اس زمانے میں یاد ہے کہ ہم چھپا کر قرآن پڑھا کرتے تھے نا, کہ دوسرے کو پتہ نہ چل جائے بھائی کو یا بہن کو کہ کتنے سپارے پڑھ لی ہیں. تو ادھر سحری ختم ہوئی تو جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں سب, اور ادھر ادھر فوراً پھر چھپ کر, نشانی بھی نہیں رکھتے تھے ویسے, رکھتے تھے کہ کہاں مطلب کتنے سپارے ہو گئے, تو سب اپنا اس میں جلدی جلدی تھے اذانوں کی آوازیں, اور بڑی دیر تک پاکستان میں بعض جگہوں پہ قریب بہت سی مسجدوں بہت دیر تک اذانوں کی آواز آتی ہے. تو اتنے میں کسی کے خراٹے لینے کی آواز آ رہی تھی, خراٹے لینے کی نا, اور ان کی دو بیٹیاں, ایک ایک سال کی, ایک دو سال کی, جو ایک سال کی بیٹی تھی ان کے ساتھ لیٹی بھی تھی. تو جیسے امی کی زور سے آواز آئی بھی کیا ہو گیا بچی رو رہی ہے, تو دیکھ نہیں رہی, لوگ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ ان کی آخری سانسیں تھی, اور اسی میں وہ فوت ہو گئی, بس اتنی دیر لگی. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ میکے نہ ہوتی, سسرال ہوتی, تو والدین کہتے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی, اس کو ہاسپٹل نہیں لے کر گئے. اگر ان کے ساتھ شوہر نہ ان کا ہوتا تو وہ سوچتا پتہ نہیں کیا ہوا, میری بیوی کو گئی تھی ٹھیک ٹھاک, جوانی کی ڈیتھ ہے, 30 سال سے کچھ ہی عمر اوپر تھی, 33-34 سال, اور بس وہ فوت ہو گئی. تو ڈاکٹر برٹش ہاسپٹل میں, ان کا اصل میں ڈلیوری ہونے والی تھی, تو برٹش ہاسپٹل فوراً ان کو لے کر گئے, تو اونچی لمبی انگریز ننگے پاؤں, مطلب اس کو پتا چلا ایسا پیشنٹ آیا, بہت دیوی آئی, اور ایک دن پہلے تک وہ نارمل تھا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو ہم نے کہا بس آپ آ جائیں نا, اور رات کو وہ انہوں نے سوئی نہائی ہیں, اپنے بڑے لمبے لمبے ان کے ماشاءاللہ بال تھے, تیل میں تیل کی مالش, پوری تیاری, اور صبح جو تھا اصل میں ان کی موت کی تیاری تھی, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا نا. تو کیا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں, اور ایک ڈیتھ نہیں. اب دیکھیں یہ جہاز جو ہے ابھی کریش ہوا ہے, جو نیو جرسی سے اڑا ہے بفلو جا کر, بفلو کے جو ہے وہ قرب و جوار میں گرا ہے, 50 مسافر, 50 مسافر, اور 50واں کہہ رہے ہیں کہ نیچے تھا, اور کوئی وصیت نہیں, کوئی پیغام نہیں, کچھ بھی نہیں, اور بعد والے باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں. تو ایک ڈیتھ نہیں, بے شمار ایسی ڈیتھ ہیں جو روز مرہ زندگی میں میں اور آپ دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ وصیت نہ کر سکیں گے, وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, اور نہ ہی اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. ایسا نہیں ہے کہ باہر سڑک پر چل رہے تھے بھاگ کے گھر آ جائیں, ایسا نہیں ہے. جیسے بعض اوقات آندھی طوفان آنے لگتا ہے نا, تو تھوڑے آثار سے نظر آتے ہیں, تو آپ بھی کہتے ہیں میں کپڑے اتار لوں, میں جلدی سے گروسری کر لوں, سنو کا طوفان ہے یا عام طوفان ہے, تو آپ کچھ اس کی تیاری کرتے ہیں, لیکن قیامت جب آئے گی, وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, تو یہ اپنے گھروں کو پلٹ بھی نہ سکیں گے, یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ نہیں سکیں گے. فَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونک ماری جائے گی سور میں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بات پتا ہی چل گئی کہ سور کسے کہتے ہیں, بگل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے فوج کو خطرے کی خبر دی جاتی ہے, یا انہیں اکٹھا کرنے کے لیے جو بگل بجایا جاتا ہے. تو یہ جو سور ہے اس میں پھونک کون مارے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. یاد رکھیے گا, حضرت اسرافیل علیہ السلام کون ہیں؟ یہ خاص فرشتے جو ہیں ان میں سے ہیں, بہت سے فرشتے ہیں نا جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں, یہ 8 ان فرشتوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے, اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے, اور اللہ کا عرش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا عرش جو اللہ کی کرسی ہے, آسمان و زمین پر پھیلا ہوا ہے, کرسیہ السماوات والارض، ہے نا، آسمان و زمین پر پھیلا ہوا ہے. تو اسرافیل علیہ السلام جو اس کو جو ہے وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اب ان کا حال کیا ہے کہ منہ سور منہ میں لیے ہوئے، جیسے بگل نہیں بجایا جاتا تو وہ انہوں نے منہ میں لیا ہوا ہے، کان لگائے ہوئے ہیں، کان کس طرف لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، پیشانی جھکائی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ سر اٹھا کر کہیں کہ ابھی نہیں، پیشانی جھکائی ہوئی ہے، انتظار کر رہے ہیں. انتظار کس چیز کا؟ کب حکم ہوتا ہے سور میں پھونکنے کا؟ نفخ فی الصور، نفخ ماضی مجھول ہے، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، پھر ایک سور پھونکا جائے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بگل ہے سور، ایک اس کے معنی ہے، دوسرے معنی کیا ہے کہ سور جو ہے ایک آواز ہے جو پھونک مار دی جائے گی. وہ کیسے ماری جائے گی؟ بگل میں ماری جائے گی، ویسے ماری جائے گی. تو کیا ہے؟ ونفخ فی الصور، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، یعنی بگل میں وہ آواز دیں گے، وہ ایک جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھی کرنے کے لیے ایک آواز دیں گے. فائزہ ہم من الاجداسی، بس اچانک فوراً ناگہاں، فائزہ جو ہے کیا بتا رہا ہے، فا تب فوراً، اذن اچانک کے لیے آتا ہے کہ پس اچانک فوراً ہم، وہ سارے کفر کرنے والے بھی، سارے ایمان لانے والے سب لوگ، من الاجداسی، جیم دال فا سے ہے اور واحد اس کا جدوس ہے، اجداس اس کی جمع ہے، اور قبروں کے لیے آیا ہے، اور قبر کے لیے قرآن میں جو ہے تین لفظ آئے ہیں، ایک قبر عام لفظ، اور یہاں پہ کیا ہے، اجداس. اور ایسی قبر کو کہتے ہیں کہ جس کے نشان بھی مٹ چکے ہوں، کسی نے درندے نے اس کو کھا لیا ہے، جیسے ہندو ہیں تو اس کو میت کو جلا کر اس کی راکھ گنگا میں بہا دیتے ہیں، اب کہیں نام و نشان نہیں ہے، کوئی پانی کے اندر غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، پانی کے جانوروں نے اس کو کھا لیا، کچھ پتا نہیں، تو کیا ہے، لیکن کیا ہوں گے کہ من الاجداسی، اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، فائزہ ہوں من الاجداسی الا ربہم، نکل کر جائیں گے کہاں، اپنے رب کی طرف. آگے ین سلون لفظ اس کی نکلنے کی، قبروں سے نکلنے کی کیفیت بتا رہا ہے. ین سلون نون سین لام نسل سے ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے آنا. آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا یاجوج ماجوج کے بارے میں، حدبین سلون، ہے نا، سورت کہف میں آپ نے پڑھا تھا کہ تیزی سے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ابل پڑیں گے، آئیں گے، جیسے پھسل کرنی کوئی چیز آتی اور اوپر سے کوئی چیز نیچے جب آتی ہے تیزی سے آتی ہے، نیچے سے اوپر جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور نسل بھی کیا ہے کہ دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر آگے پڑھ پوتا ہے تو آگے یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. تو ین سلون کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے، اوپر سے نیچے آنا، تیزی سے آنا، تو اپنے رب کی طرف جو ہے یہ نکل پڑیں گے، تیزی سے آئیں گے. جیسے ایک باپ ہے اس کی آگے بیٹے ہیں تو اولاد تیزی سے پھیل جاتی ہے نا، نسل در نسل، آگے پوتا پڑ پوتا، تو نسل کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. اور اس کے علاوہ ین سلون، پھسلنا، تیزی سے پھیلنا، نکل پڑنا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی نفخ فی الصور، سور کا ذکر ہے، اور آیت 49 میں صحتم واحدتن یہاں بھی سور کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ دو سور ہیں. تو پہلا ہے صحتم واحدہ، کہ ایک سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا. تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں، دنیا میں جتنے زندہ ہیں وہ سب مر مٹ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے کوئی قبروں میں ہے، جو جہاں کہیں بھی ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی قبریں جو قبرستان کی شکل میں موجود ہیں اور نظر آ رہی ہیں قبریں، اس میں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ پہلی قبریں مٹ جاتی ہیں، زمانہ ان کو مٹا دیتا ہے، پھر اور قبریں اس پر بن جاتی ہیں. تو جتنی بھی قبریں ہیں، جہاں بھی لوگ ہیں، جس بھی حال میں ہیں، وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، تیزی سے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، من باسنا من مرقدنا، من باسنا، کس نے اٹھایا ہم کو، من مرقدنا، ہماری مرقدوں سے. را قاف دال، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہلکی اور لمبی نیند سونا. ارے ہماری مرقد سے، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا. مرقد یہاں پہ مصدر میمی ہے، سونے کی جگہ کو کہتے ہیں، پھر یہ قبر کے لیے پھر استعمال ہوتا ہے. تو مرقد سے مراد کیا ہے کہ ہلکی اور لمبی نیند، کافر بھی سو رہے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر قبر میں کیسے سو سکیں گے؟ قبر جو ہے وہ تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں یہ فرمایا اس کے آخر میں کہ قبر مومنوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، اور کافروں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. تو اصل میں آگے جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، حشر کے میدان کی رسوائیاں ہیں، پل صراط کی سختیاں ہیں، نامہ اعمال اور سارے کچھ جو آگے کے مراحل ہیں وہ اتنے شدید اور اتنے سخت ہوں گے کہ مرکز جو ہے، قبر جو ہے، ان کو کیا لگے گا کہ وہاں پہ گویا کہ ہم ہلکی اور لمبی نیند جو ہے وہ سوئے ہیں. تو اس وقت جب وہ افراتفری پریشانی کا حال دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ اگے ارے ہماری مرکز سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا. تو گویا کہ قبروں سے جب وہ اٹھیں گے بڑی گھبراہٹ میں ہوں گے، بڑی پریشانی میں ہوں گے، اپنے سروں کو پیٹیں گے، پریشانی سے کہیں گے کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بڑے پریشان ہوں گے، بڑے حیران ہوں گے. دنیا میں تو وہ انکار کرتے رہے نا، تو اب وہ یہ کہیں گے ارے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہم تو وہاں بڑی آرام میں تھے. کیونکہ آگے جو بڑی ہی پریشانی کا حال دیکھیں گے تو کہیں گے ارے ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا. ھذا ما وعد الرحمن، ھذا یہ ہے، یہ وہی چیز ہے، ما وعد الرحمن جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون پر رسولوں نے سچ بات کہی تھی. اب کیا پتا چلے گا کہ اب جو ہے فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت آ کر رہے گی اور تم انکار کرتے رہے. پیغمبر تمہیں بتاتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، تم مرو گے پھر جو ہے مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا. تو جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ، وہ جب پھونکا جائے گا زور کی آواز ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، بھاگنا شروع کر دیں گے. کہاں بھاگیں گے؟ حشر کے میدان کی طرف جہاں حساب کتاب ہوگا، بھاگ کر اس طرف جائیں گے. اور آپ پیچھے پڑ چکی ہیں کئی ایسی آیتیں جس میں پتا چلتا ہے کہ ان کو ہانکا جائے گا. حشر کہتے ہی کیا ہے، حشر کے اندر کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ تین معنی پائے جاتے ہیں. اور اس میں کیا ہے؟ تجمع، جمع کرنا، پھر سوق، ان کو ہانکنا، اور باس، ان کو اٹھا کھڑا کرنا. تو پھر کیا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ہانکا جائے گا، اور ان کو اٹھا کر ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا حشر کے میدان کی طرف. لوگ چاہیں گے نہیں لیکن ان کو لے جایا جائے گا. تو اب کیا ہے کہ فرشتے ان کو بتائیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. انکانت، انکانت جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس وقت جو ہے بتایا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ انکانت نہیں ہے الا مگر صیحتن واحدتن، ایک زور کی آواز، جیسے لکڑی کو پھاڑتے وقت، کپڑے کو چیرتے وقت، لکڑی کو چیرتے وقت کپڑے کو پھاڑتے وقت جو زور کی ایک چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے، اسی طرح ایک زور کی آواز ہوگی. تو یہ جو نفخہ ثانیہ ہے، جو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، کہا جا رہا ہے کہ زور کی ایک آواز ہوگی، جیسے زور کا ایک دھماکہ نہیں ہوتا، فائزہ ہوں پس اچانک وہ، جمیع لدینا، جمع ہوں گے ہمارے پاس، لدئی لدینا ہمارے نزدیک، ہمارے پاس، محضرون، یہاں پہ مضارع مجھول ہے، کہ ان کو لا کر ہمارے سامنے جو ہے وہ حاضر کر دیا جائے گا، خود نہیں جمع ہوں گے، ان کو جمع کر دیا جائے گا. تو ان کو لا کر سامنے حاضر کر دیا جائے گا. فلیوما، پس آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر کچھ بھی جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا. فلا تجزون، اور نہیں جزا دی جائے گی، اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر ویسی جیسے کہ تم عمل کرتے رہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت ڈرانے والی آیت ہے، یہ بڑی جو ہے وہ پریشان کرنے والی آیت ہے۔ یہ آیت دراصل اللہ کے کامل عدل کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت نمبر 54 سورۃ یاسین کیا بتا رہی ہے؟ آج عدل کامل کے ظہور کا دن ہے۔ نمبر 1، کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں انسان جیسے بھی عمل کرتا رہا ویسے ہی ان کو جو ہے وہ اس کو جزا ملے گی۔ اچھے عمل کیے تھے تو اچھی جزا ہے، برے عمل کیے تھے تو بری جزا ہے۔ آپ سورۃ قاف میں پڑھیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی موت کیسے آتی ہے، اور وہاں پہ قرآن میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے، جاءت کل نفس ما سائق، ہر نفس کے ساتھ اس کو ایک ہانکنے والا ہے نا۔ سورۃ نازیات میں کیا پتا چلتا ہے، ون نازیات غرقا ون ناشطات نشطا، دو طرح سے جان نکالی جا رہی ہے نا، ایک لوگ کچھ لوگ ہیں سختی سے ان کی نکالی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کی آرام کے ساتھ، ون ناشطات نشطا سرور کے ساتھ، آرام سے ان کے روح جو ہے اس کو جسم سے آزاد کیا جا رہا ہے، اس کے بند کو کھولا جا رہا ہے۔ تو بات جان نکالنے کی ہو، بات قبر کی ہو، بات قبر سے اٹھنے کی ہو، بات حشر کے میدان کی طرف جانے کی ہو، تو کیا ہے کہ آج کسی نفس پر ذرہ برابر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے یہ خطاب کریں گے، خود کریں گے یا فرشتے ان کو کہیں گے، کافروں کو، مشرکوں کو، دنیا میں مزے کرنے والوں کو کہیں گے کہ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے کیا کہیں گے، کہ آج کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات کیا کہی جائے گی، آج جیسے تمہارے عمل ہیں ویسے ہی تمہاری جو ہے وہ عملوں کی جزا ہے یا پھر سزا ہے۔ تو جو جس نے پایا ہے وہی وہ جو ہے، جو جس نے کیا ہے وہی وہ پائے گا، ٹٹ فار ٹیٹ ہے نا، جیسے انسان کے عمل ہے ویسے ہی اس کی جزا ہے۔ اب آگے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، انا اصحاب الجنتی، بے شک جنت والے، جنت میں رہنے والے، جنت کی صحبت پانے والے۔ جنت کیا ہے؟ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی دل نے اس کے بارے میں تصور ہی کیا۔ جنت وہ ہے یعنی کوئی آنکھ، کوئی دل، کوئی کان جو ہے اس کے بارے میں نہ سوچ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں تصور ہی کر سکتا ہے۔ تو وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اصحاب الجنتی، بے شک جنت کے رہنے والے جنتی لوگ، الیوم، آج کے دن، آج کے دن، یہ کون سا دن ہے؟ یہ جو ہے وہ حساب کتاب کا دن ہے۔ آج کے دن کہاں پہ ہیں؟ فی شغل فاکہون، شغل میں ہیں، فاکہون۔ اب آپ دیکھیں کہ شغل جو ہے یہ دھندے کو کہتے ہیں، آپ کہتی ہیں میرے تو بڑے شغل ہیں، یعنی بڑی میں مصروف ہوں، تو شغل جو ہے اس کی جمع ہے اشغال، کسی چیز میں مصروف ہونا۔ تو گویا کہ وہ اپنے مشغلوں میں ہوں گے اس دن، فا کے ہون، فا کاف ہا، فا کاف ہا جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ کیا معنی ہے؟ ایک تو اس کے معنی یہ ہیں، آپ نے پیچھے بھی پڑھا فواقیہ کیا پڑھا آپ نے، میوے اور پھل کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو لگی ہو بھوک اور آپ کو کوئی فروٹ دے دے تو کیا پیٹ بھر جاتا ہے؟ نہیں بھرتا نا۔ تو فروٹ ہو یا ڈرائی فروٹ ہو، فروٹ جو بھی دیا جاتا ہے وہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ مزے کے لیے، ہے نا۔ تو فروٹ جو دیا جاتا ہے تو دراصل انسان کو لذت دینے کے لیے دیا جاتا ہے، لذت کے لیے، مزے کے لیے، ایسے نہیں کہ اسے پیٹ بھرتا ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ اتنی مشکل وقت میں جنتی لوگ جو ہے نا وہ فروٹ کھا رہے ہوں گے، فروٹ وہ کھا رہے ہوں گے، کھانا بھی ان کو بھی ملے گا۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کی جب تواضع کرتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ نے پہلے سے ڈرائی فروٹ سجا کے رکھا ہوا ہے، आपने ऐसे ही कैंडियां मुख्तलिफ डाली हुई हैं, और जलगोजे भी हैं, अखरोट भी हैं, बादाम भी हैं, तरह तरह के पिस्ता है, ड्राई फ्रूट है, आप आगे पीछे करते हैं, है ना, और खाना खाने के बाद भी और पहले भी आप कुछ ऐसी चीजें पेश करती हैं। तो अब एक मानी क्या है कि उनको फ्रूट तनावल करने को दिया जाएगा जो लज्जत के लिए होगा, पेट भरने के लिए नहीं। दूसरे मानी ये है कि खुश तबी की वो बातें करेंगे, खुश तबी की बातें करेंगे, क्योंकि जब किसी को फ्रूट खाने को मिले हो वो मजे में, तो आप सोचें कि फिर उसके खाने कैसे होंगे, उसकी मजीद चीजें कैसी होंगी। तो उस वक्त इंसान बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो जब उनको इतनी तलज्जुज की चीजें मिलेंगी, तलज्जुज लज्जत वाली चीजें मिलेंगी, तो उनके मुंह से जो बातें निकलेंगी, क्योंकि दिल बड़े सुरूर में होगा, रूह बड़ी सुरूर में होगी, फ्रूट खा रही है, लज्जत हासिल कर रही है, तो बातें जो करेंगे बड़ी खुशतबी की बातें करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो बख्शा है वो और लोगों को नहीं बख्शा हुआ। तो मुफस्सरीन जो हैं वो क्या बताते हैं कि वो अपनी तफरीहात में होंगे, फाकेहून, फाकेहत उनकी जमा है, खुश दिल और खुशहाल को कहते हैं। खुशहाल क्या है कि तलज्जुज के लिए फ्रूट वगैरह भी मिला हुआ है, जब खुश दिल हो खुशहाल हो तो जबान से बातें कैसी निकलती हैं, खुश तभी की बातें निकलती हैं ना। तो अपनी तफरीहात में जब मशगूल हैं तो फिर क्या है कि बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो इसके दो मानी हैं, एक मानी है फ्रूट खाना, दूसरे मानी है खुश तभी की बातें करना, ये सब फाइल है। हम व अजवाज हूं, वो और उनकी बीवियां, बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि दुनिया में क्या होता है कि जो मर्द यहाँ पे मौजूद है वो कहते हैं हमारी बीवी कब आएगी पाकिस्तान से, है ना, हमारी बीवियां जो यहाँ पे कैसे आएंगी। अच्छा, जिनकी बीवियां यहाँ पे मौजूद हैं और मर्द सारे गल्फ में पैसे कमा रहे हैं, बीवियां सोचती हैं हमारे शोहर कब आएंगे। तो मियां बीवी कैसी भी जुदाई हो, जॉब की जुदाई हो, कोई भी बात हो जिसकी वजह से मियां बीवी जो आपस में जुदा होते हैं, तो इंसान ये कहता है कि इकट्ठे हो जाए, दोनों इकट्ठे कब होंगे, हम वो भी व अजवाज, जौज की जमा है अजवाज, और उनके जौज उनकी बीवियां, फी जिलालिन, जिलालिन जो है जिल्लिन इसका वाहिद है, साय के लिए आता है, सायों में है। आप सोचें वो और उनकी बीवियां घने सायों में है। मैंने आपको बताई थी ना एक हदीस कि जन्नत जो है उसके एक दरख्त का साया कितना होगा, कि अगर एक मुसाफिर जो है वो घोड़े पर बैठकर भी सफर करता रहे, सालों सफर करे, और हदीस से क्या पता चलता है 500 साल वो सफर करता रहे, तो फिर भी उसका साया नहीं खत्म होगा। तो आप सोचें कि कितने घने साए होंगे जो उनको मयसर होंगे। अच्छा, जिलल जमा है अलल अराइक के, अरीका की जमा है अराइक, और इसके मानी क्या है, तख्तों पर। और जैसे आज दुनिया में तख्त है, ऐसे तख्त नहीं, ऐसे खूबसूरत तख्त जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो लोग जो है वो अपनी मसनदों पर बैठे हुए होंगे। मुत्तकीउन, मुत्तकीउन जो है वाव काफ हमजा, और ये इसम फाइल है मुत्तकीउन, और इसके मानी क्या है, तकिए लगाए हुए। आप देखें कि जो ही मेहमान आपके घर में आता है तो आप क्या करती हैं, आप गौ तकिया ला के देती हैं। और आप ये कश्मीरी, कश्मीर में आप जाएं सवात के इलाके में या कश्मीर में, अक्सर इनकी जो है वो फर्शी जो है वो नशिस्ते होती हैं, या अरब में आप चले जाएं, अरबों के यहाँ भी बहुत फर्शी नशिस्ते होती हैं, आपके यहाँ भी अब तो है माशाल्लाह बहुत से घरों में फर्शी नशिस्ते होती हैं। और या आप देखें कि गौ तकिए फर्शों पे लगाए हुए बैठते हैं इर्द गिर्द, और गौ तकिए छोटे भी होते हैं लंबे भी होते हैं पूरे, और या फिर ये कि तख्त है, बेड है बने हुए, उस पर जो है वो तकिए लगे हुए हैं। और बड़ी बहुत कम वक्त होता है कि आप जो है वो गौ तकिए से तकिया लगाकर आराम से बैठे, ऐसी सुकून दुनिया में मुयस्सर कब आता है। मेरी एक दोस्त जो थी वो जब न्यूयॉर्क में थी और जब वो मूव होने लगी, उनके पास एक बड़ा खूबसूरत तख्त था, उन्होंने रेड रंग का मखमल बिछाया हुआ और बड़े खूबसूरत उस पर गौ तकिए थे। तो जब वो वहां से मूव होने लगी तो मुझे पता चला कि एक और दोस्त ने कहा कि जब तुम जाओ ना तो प्लीज ये मुझे दे जाना। तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि वाकई इंसान जो है वो एक नजर किसी चीज को देखता है उसको इतनी अच्छी लगती है कि कहते हैं, कोई कहता है ये मुझे दे देना, कोई कहता है ये मुझे दे जाना, कोई कहता है ये मुझे दे जाना, तो इंसान उन चीजों को मांगता है और भूल जाता है कि सब चीजें दुनिया में रह जानी है। तो असल क्या है, आखिरत का घर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग जो हैं अपनी बीवियों के साथ घने सायों में मसनदों पर तकिए लगाए हुए वहां पर होंगे। शौहर हैं तो उनकी बीवियां साथ हैं, बीवियां हैं तो उनके शौहर साथ हैं, तो हम व अजवाज होंगे और उनकी बीवियां। और इसका ये नहीं मतलब कि कोई आदमी जन्नती हो और बीवी हो जहन्नुम में तो वो भी साथ जन्नत में चली जाएगी, ऐसे नहीं। बल्कि क्या है, कुरान में ये भी है कि अगर शौहर जन्नत के आला दर्जे में है और बीवी निचले दर्जे में है तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उनको इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, अल्लाह के फजल से होगा। और इसी तरह औलाद को इकट्ठा कर देंगे अगर वो जन्नत में है किसी भी दर्जे में। औलाद की वजह से वालदैन को ऊंचा दर्जा मिल सकता है, बीवी की वजह से शौहर को, शौहर की वजह से बीवी को। तो बहरहाल तो वहां यहाँ पे जो है क्या है कि उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है जो हमें ये बताती है कि कयामत के दिन जन्नत के मनाजिर जो है उसका एक नक्शा जो है वो पेश करती है। और अगर आप सूरत गाशिया को पढ़ें तो सूरत गाशिया भी जन्नत का नक्शा जो है वो पेश करती है। वहां पे क्या बात पता चलती है, निसाइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मा फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ, ऊंचे ऊंचे तख्तों पर होंगे, वा अकवाबुम मौदूआ, और उनके सामने प्याले जो हैं वो सजे हुए होंगे, रखे हुए होंगे। आप सोचें, तकिया लगाकर तख्त पर बैठे हुए हैं, प्याले आपके सामने आ रहे हैं, व नमारिकु मसफूफा, और कितार में लगे हुए तकिए हैं, व जराबीयु मबसूसा, और मखमली मसनदें फैली पड़ी होंगी। तो आप देख लें कि यहां भी हमें फिर क्या बात पता चलती है कि जन्नत की मंजरकशी की जा रही है, अहले जन्नत का तस्करा है, और बताया जा रहा है कि अहले जन्नत जो है आसूदा हाल है, हर किस्म की नेमत उन्हें हासिल है। लहुम फीहा फाकिहतुन, और वहां पे उनके लिए फाकिहतुन लजीज खाने की चीजें हैं। फाकिहतुन फिर वही के मेवा जात हैं, लज्जत के लिए हैं। वलहुम मा यदाउन, और उनके वास्ते है जो कुछ वो चाहें। यदाउन, यदाउन के मानी क्या है, जो कुछ वो मुतालबा करें। यदाउन दावत से है और यहाँ पे शद आई हुई है, तो शद के मानी क्या है कि जो कुछ वो चाहें, हत्ता के वो इशारा करेंगे ना तो परिंदे उड़ रहे हैं तो परिंदे उनके पास आ जाएंगे भुने हुए और वो उसको खाएंगे। दरख्तों पर फल लगे हुए हैं, वो उनकी तरफ इशारा करेंगे, दरख्त की शाखें नीचे झुक जाएंगी ताकि वो उसको खा सकें। तो जन्नत में जिस चीज को बुलाएंगे, जिस चीज की वो ख्वाहिश करेंगे, जिसकी वो तमन्ना करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे यदाउन कहा जा रहा है, यसअलून नहीं कहा, यानी कि वो सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल करना अच्छा नहीं लगता ना। एक दफा एक बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे मांग कर पैसे लिया करूं, बस तुम रख लिया करो जितने भी तुमने देने हैं, बस मांगना अच्छा नहीं लगता ना। तो क्या बात पता चलती है, मांगना बड़ी मुशक्कत की चीज है, पसंद नहीं आता इंसान को ना कि इंसान किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करे। हालांकि मियां बीवी का रिश्ता तो बहुत ही खूबसूरत और करीबी रिश्ता है, आपस में एक दूसरे से लेन देन चलता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि जन्नत इस चीज से पाक होगी, वहां हर जरूरत की चीज जो है वो सामने लाकर पेश कर दी जाएगी। वलहुम्मा यद्दाउन, जो कुछ वो तलब करें, जो कुछ वो चाहें। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, सलामुन, के सलाम कहा जाएगा उनको, कौलम मिर रब रहीम। और ये कौल है रब रहीम का, रब रहीम की तरफ से उनको जो है वो सलाम कहा जाएगा। तो इससे क्या बात पता चलती है कि आप ये बात पढ़ी चुकी कि तीन तरह का सलाम है। क्या सलाम, एक सलाम क्या है कि जन्नती आपस में एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे कि अब सलामती है, सारी मुसीबतें खत्म हो गई, दुनिया से मसाइल मुश्किलात परेशानियां खत्म ही नहीं होती। आप एक को खत्म करती हैं दूसरी जन्म लेती है, आप एक को खत्म करके सुकून का सांस लेती हैं और उसके बाद जो है वो दूसरा आजमाइश जो है वो मुंह खोले जैसे आपका इंतजार कर रही है ना। तो वहां पे क्या है, जन्नती एक दूसरे को सलाम करेंगे। दूसरी बात क्या है, फरिश्ते अल्लाह की तरफ से सलाम करेंगे, फरिश्ते उनको वेलकम करेंगे। तीसरी बात क्या है, تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو جو ہے وہ سلام کہا جائے گا. تو کیا ہے کہ خود اللہ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ سلامتی کہی جائے گی, سلام کہا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہارے سارے غم ختم ہو گئے, ہے نا, اور آج جو ہے کیا ہے کہ اب تمہارے لیے سکون ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں اللہ خود سلام کرے گا, اللہ ان کو خود سلام کرے گا. اور جنت میں جب اللہ تعالی کا نظارہ ہوگا, اللہ تعالی جنتیوں کو نظر آئیں گے, تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں اب کچھ اور کچھ بھی چاہیے, تو کہیں گے کیا اس کے بعد کچھ اور, یعنی گویا کہ جنت کی نعمتوں کا کمال ہوگا اس وقت, جنت کی نعمتیں ان کی تکمیل ہو جائے گی, مکمل ہو جائیں گی. سب سے آخر میں ان کو جنتیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے کروایا جائے گا, اور جو جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی وہ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کبھی کچھ اور چاہیے, یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار کروایا جائے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ان کو میسر ہوگی. تو یہ ہے انجام نیک لوگوں کا, یہ ہے جزا نیک لوگوں کی. تو دنیا میں نیک لوگ مصیبتوں میں ہیں تو غم کرنے کی بات نہیں, جنت جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے. اب دوسری طرف مجرموں کا ذکر ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. یہاں پہ ڈانٹ کا انداز ہے, بڑا ہی سخت انداز ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ, اور وَامْتَازُوا اس کے معنی کیا ہے, میم یا زے یا میم الف زے, کسی چیز کو دوسری چیز سے فوقیت اور ترجیح کی بنا پر الگ کرنا, جیسے ممتاز, ممیز, امتیاز, سارے اسی کے روح سے ہیں. تو اب کیا ہے کہ میدان حشر میں جب لوگ جائیں گے, اپنی قبروں سے اٹھیں گے, تو سب منتشر ہوں گے, سب گڈمڈ ہوں گے. قرآن میں آتا ہے کانہم جراد منتشر, وہ منتشر ٹڈیوں کے دل کی طرح ہوں گے. پھر کیا ہوگا کہ اب اپنے اعمال کے مطابق ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے. کفار پہلے سب سے کیا ہوگا, کفار الگ کر دیے جائیں گے, مومن الگ کر دیے جائیں گے. تو مومنوں کو کفار سے الگ کر دیا جائے گا, کفار کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا. فجاق ہیں, فساق ہیں. اب جو کفار ہیں اس میں بھی مختلف لوگ ہیں نا, کوئی کفر کرنے والے ہیں, کوئی شرک کرنے والے ہیں, کوئی فاسق ہے, مختلف طرح کے گناہ کرنے والے ہیں. اب ان کی بھی آگے مزید جو ہیں وہ کیا کیا جائے گی, ان کی جماعت بندیاں کر دی جائیں گی. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. زُوِّجَتْ کے کیا معنی ہے, کہ لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے. کیسے جوڑے ہوں گے, تو جوڑے جو ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپوزٹ چیز کا جوڑا, مثلا ہوں گے تو کافر ہی, لیکن کفر کے اندر بھی مختلف قسمیں. پھر دوسرے معنی کیا ہے, ہم مثل, وعدہ خلافی کرنے والے, قتل کرنے والے, زنا کرنے والے, ان کے جوڑے الگ ہو جائیں گے. اسی طرح مومن سب ایک طرح کے اکٹھے کر دیے جائیں گے, لیکن پھر اس کے بعد جنت کے مختلف دروازے ہیں نا, لوگ مختلف دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے. تو اب جو ہے وہ اپنی نیکیوں کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے الگ جوڑے بنا دیے جائیں گے. تو یہاں پہ کیا ہے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ, چھٹ کر آج الگ ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن, اے مجرموں, اے گناہگاروں, اے کافروں, اے مشرکوں. اب سوچو کتنی سخت دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی. تو یہ ہے اس کے معنی کہ آج کوئی جماعت بندی نہیں ہے, آج کوئی جتھا نہیں ہے, آج کوئی رشتہ داری نہیں ہے, آج کوئی برادری نہیں ہے, آج کیا ہے, تنہا اپنی حیثیت سے ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. الم عہد الیکم یا بنی آدم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا, الم عہد الیکم, کیا میں نے تم سے وعدہ نہ کیا تھا, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, میں نے کہہ دیا تھا تم سے اے اولاد آدم, کیا کہا تھا, اللہ تعبد الشیطان, کہ تم پوجا نہ کرنا شیطان کی. اور تعبدو یہاں پہ اطاعت کے معنی میں ہے. اب شیطان کی تو کوئی پوجا نہیں کرتا, جتنے بھی لوگ ہیں سب مانتے ہیں کہ شیطان غلط ہے, ہے نا, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو کہہ دیا تھا شیطان کی بندگی نہ کرنا. امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بڑی اہم بات کہی, کہا کہ لا تعبد الشیطان کے معنی ہے لا تطیعوہ, کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بندگی سجدے کے معنی میں ہے, بلکہ یہ اس کا کہنا ماننے کے معنی میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں عبادت کے معنی کیا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے. کہتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں. اگر اللہ کے حکم کے اندر نہیں ہے تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے. اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی. اسی طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ یہ کام جو ہے یہ کام کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں, اللہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں. اگر اللہ اجازت نہ دے تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا پھر شیطان اس کے ساتھ ہے, کیونکہ تم نے اس کی عبادت کی نفس کی, یعنی نفس کا کہنا مانا تم نے شیطان کی عبادت کی. پھر مزید کہتے ہیں شیطان کی عبادت کے بھی شیطان کی اطاعت کے مختلف درجے ہیں, مراتب ہیں. مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کام ایک آدمی کرتا ہے, اس کے جسم کے اعضاء اور اس کی زبان بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ انسان ایک کام کر رہا ہے, اس کے جسم کے اعضاء بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کا دل جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گزر جاتا ہے نا تو ماضی بن جاتا ہے. تو مدعا کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ چلنا. تو جب اللہ تعالیٰ ان کی شکل کو مسخ کر کے رکھ دیں گے فَمَسْتَطَاعُ مُدِيًا, تو یہ وقت کے ساتھ نہیں چل سکیں گے, یہ آگے نہیں چل سکیں گے, وَلَا يَرْجِعُونَ, اور نہ ہی پیچھے رجوع کر سکیں گے, نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے. تو قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے, مگر ذرا ہوش میں آ کر دیکھو کہ جس زندگی پر تم پھولے ہوئے ہو, اگر میں چاہوں تو یہ تمہاری جو زندگی ہے لمحے بھر کے اندر اس کو موت میں تبدیل کر دوں. تمہاری جوانی جس میں تم دندناتے پھرتے ہو, میں چاہوں تو اس کو بڑھاپے میں بدل کے رکھ دوں. کیسے کیسے پتا چلتا ہے؟ فَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اور وَمَن اور جو نُنَمِّرْهُ ہم عمر دیتے ہیں اس کو, نُعَمِّرْهُ ومن نعمر ہو اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں. تو نعمر جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ شد بھی آئی ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم لمبی عمر دیں. ننکس ہو, نون کاف سین کے معنی ہوتے ہیں الٹ دینا, اوندا کر دینا. تو ہم اس کو الٹ دیں فی الخلق, اس کی خلق میں, اس کی پیدائش میں. جیسے بوڑھا شخص ہے تو اس کا پوسچر مڑ جاتا ہے, اس کی عقل مڑ جاتی ہے, عقل الٹی ہو جاتی ہے. کبھی وہ کبڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کیا ہے کہ وہ بچوں کی سی باتیں کرتا رہتا ہے. اب کیا ہے کہ مریض بن جاتا ہے, بیمار ہی رہتا ہے, صحت آ کے نہیں دیتی ہے نا. تو عقل کا ختم ہو جانا, حواس کا زائل ہو جانا, جسمانی طور پر جو ہے اعضاء کا کمزور ہو جانا, مزمحل ہو گئے قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. تو کیا ہے کہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں. تو بڑھاپے میں بچوں کی سی باتیں کرتا ہے, چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے, باقی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں, نہ سمجھی کی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس پر ہنستے ہیں. اب آپ دیکھیں, اب وہی کمزوری کی حالت ہے جس پر اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا, اختتام میں دوبارہ آغاز پر پہنچ گیا. تو کیسی بات ہے. تو نکسا کا مطلب ہے سر ندامت سے جھکا بھی دینا. اب مریض بن گیا, اب بوڑھا ہو گیا. تو یہ ساری جو آیتیں ہیں یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے, آیت 66 کو دیکھ لیں, آیت 67 کو دیکھ لیں, آیت 65 کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ جو انکار کرنے والے مجرم ہیں ان کی بے بسی کو بتا رہے ہیں, ان کی ذلت اور رسوائی بتا رہے ہیں, اور ہمیں مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی ایک گولی اس زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے, یہ حسن ایک چیچک کا حملہ اس حسن کو فنا کر سکتا ہے, ایک ایکسیڈنٹ اس زندگی کو جو دوڑتی پھرتی نظر آتی ہے ہمیشہ کی موت سلا سکتا ہے, ایک تھپکی موت کی ایک تھپکی اس کو ختم کر سکتی ہے. تو مجھے اور آپ کو جگایا جا رہا ہے غفلت کی زندگی سے، بیدار کیا جا رہا ہے، اے نیند کے مت والو، اے دنیا سے محبت کرنے والو، اے جوانی کے نشے میں مدہوش ہونے والو، اے دولت کے نشے میں مدہوش ہونے والو، اے اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھنے والو، مت بھولو کہ اللہ چاہے تو کیا کرے، لتمسنا، اللہ چاہے تو کیا کرے، لمسخنا، اللہ چاہے تو کیا کرے، نکسو فی الخلق افلا یعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ ایک ہی بات ہے اور مختلف انداز میں کہی، کہیں کہا فانا یبصرون، کہیں کہا ولا یرجعون، اور کہیں کہا کہ افلا یعقلون، تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ تھوڑی سی زندگی جو میرے اور آپ کے پاس باقی رہ گئی ہے نا، ہر وقت یہ فکر کرنے کی بجائے کہ میں تو اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، میری اب جوانی جوان نہیں رہی، اور پھر اس پہ غصہ آئے اور پریشان ہوں، اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اب تو دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آنے والا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وہ تو ضروری نہیں جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کیا جائے، تبدیل اللہ تعالیٰ کرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ لڑائی جھگڑے، یہ رونا دھونا، یہ سوتے رہنا، یہ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرنا، یہ ایک دوسرے سے ریس کرنا، یہ اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو سجانے میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا، یہ سوتے رہنا، سوتے رہنا، یہ اپنے اوپر ترس کرتے رہنا، یہ کھانے ہی پکاتے رہنا، یہ فریزر اور ڈیپ فریزر، اور مجھے تو اب ڈیپ فریزر نہیں اچھا لگتا، اور اپ اینڈ رائٹ والا چاہیے، ہر چیز سجیوی نظر آتی ہے، تو اس سے پہلے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے کہ ڈم کر دیا جائے، اور محسوس کریں تو ممتاز الیوم ایھا المجرمون، کہ اس میں میں اور آپ تو نہیں ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ میرا اور آپ کا وجود ہو، تو کیا کرنا ہے؟ نیکی کی اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. آیت نمبر 69 سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، اور یہ مضمون جو ہے وہ کیا ہے کہ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی اس کو شاعری جو ہے وہ زیب دیتی ہے، کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور الزام لگاتے تھے، اور وہ الزام کیا تھا کہ آپ شاعر ہیں، اور قرآن کو کیا کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ نہ تو ہم نے نبی کو شعر سکھایا ہے، اور یہاں پہ شعر مصدر ہے، کہ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی شاعری اس کو جو ہے وہ زیب دیتی ہے، اور نہ ہی شاعری اس کے لائق ہے، اور نہ یہ اس کے لائق ہے. آگے جو ہے قرآن کا مقصد بتایا جا رہا ہے، ان ہوا الا ذکرن، کہ یہ تو ایک نصیحت ہے. قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. اور ذکر کیا ہوتا ہے؟ کہ جو دلوں کو پگھلا دے، ایسی نصیحت جس سے دل نرم ہو جائیں. اور حقیقت ہے قرآن کی تلاوت آپ سنیں، دل نرم ہو جاتا ہے، لگتا ہے پھٹ جائے گا، اور آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے. تو قرآن ایک نصیحت ہے. وہ قرآن مبین، قرآن فلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تکرار پائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی کہ قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن، الرحمن، علم القرآن، بہت زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن جو ہے وہ سکھایا. اور قرآن کیسے ہے؟ مبین ہے، لازم اور متعدی دونوں معنی پائے جاتے ہیں، خود واضح ہے اور ہر ایک کو واضح کرتا چلا جاتا ہے. تو اہل مکہ رسول اللہ پر الزام لگاتے تھے، بہت سے الزامات لگائے، ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ آپ شاعر ہیں، اور قرآن مجید جو ہے یہ شاعرانہ تک بندی ہے. قرآن نے اس کی نفی کی، بتایا کہ نہ آپ شاعر ہیں اور نہ قرآن ہی شاعری کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے اور ایک باز ہے. آپ پیچھے پڑ چکی سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شاعری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، شعراء کی کیسی صفات ہوتی ہیں. تو شعراء کی صفات جو ہیں جو سورہ شعراء میں آپ کے سامنے آئیں، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شاعرانہ جو کلام ہوتا ہے تو اس میں کیا چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے. والشعراء يتبعهم الغاوون في كل وادي يهيمون، کہ شعراء جو ہیں خیالی تک بندیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور जो है उनकी जो बातें होती हैं वो झूठ झूठ का मुलम्मा 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 होता है। फिर ये भी पता चला था कि जो वो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, उनके कॉल और फेल में तजाद होता है। तो ऐसी ही बातें जो हैं शायर करते चले जाते हैं, तो गोया के उनका कलाम जो है उसमें मुबालगा, अफरात व तफरीत और तखय्युल पाया जाता है। बुनियाद झूठ पर होती है, गुफ्तार के गाजी होते हैं किरदार के नहीं, और पैगंबर को अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने शेर नहीं सिखाया और ना ही कुरान जो है ये अशार की किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर से कोई निस्बत नहीं। आप किसी का शेर भी पढ़ते थे ना तो बाज़ुकात ऐसा होता था तो पढ़ नहीं पाते थे, उसका वजन टूट जाता था। इसकी मिसालें हमें अहदीस में जो है वो मिलती हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा जो है वो क्या हुआ कि कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाज़िन के माल गनीमत में से कुछ शायरों को ना 100-100 ऊंट दिए और एक को कुछ कम दिए, तो इसने कुछ शेर पढ़े। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आपकी आपको उसकी ये खबर मिली तो आपने उसे पूछा कि क्या तुमने ये शेर कहा है, क्योंकि उसने जो है कम ऊंट मिलने पर शिकवा किया था और शायरी की। तो आपने एक खैमे में सबको जमा किया, फिर पूछा कि तुम में से किसी ने ये शेर कहा है। जो आपने शेर पढ़ा तो वो शेर जो था उसका दूसरे मिसरे का वजन तोड़ दिया। तो ये सुनकर एक सहाबी कहने लगे अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लह। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को रवायत किया है। तो क्योंकि उस शायर ने कहा था क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा और मेरे घोड़े उबैद का हिस्सा ऐनिया और अकरा को दे रहे हैं, तो आपने वो शेर पढ़ना चाहा ना तो शेर जो था वो उल्टा हो गया। तो बहरहाल असल बात क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो शायर नहीं थे। हाँ ऐसा है कि बाज़ औक़ात हमें आपकी ऐसी बातें मिलती हैं जो कि ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर एक रदीफ काफिया है। जैसे जिहाद के दौरान आपको ठोकर लगी, आपके पांव की उंगली खून आलूद हो गई, जख्मी हो गई, और उस वक्त आपने उस उंगली को मुखातिब करके ये शेर पढ़ा, हल अंती इल्ला इसबाउन दमीत फी सबीलिल्लाहि मा लकीत। तू एक उंगली तो है जो खून आलूद हो गई, अगर तो अल्लाह की राह में जख्मी हुई तो क्या हुआ। ये बुखारी की रवायत है। इसी तरह गजवा हुनैन में एक मौका आया जब बहुत से सहाबा मैदान से भाग खड़े हुए थे। इस वक्त आप एक सफेद खच्चर पर सवार बड़े जोश से दुश्मन की तरफ बढ़ रहे थे और साथ ही ये शेर पढ़ रहे थे, अन नबी ला कज़िब अनब इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं नबी हूं इसमें कोई झूठ नहीं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये बुखारी की रवायत है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि आपकी जबान से ऐसे अल्फाज निकले हैं कि जिस जैसे एक शायरी का सा उसमें अंदाज निकलता है, बहुत कम लेकिन ऐसा हुआ है। तो बहरहाल आयत 70 जो है हमें क्या बताती है कि कुरान मजीद को नाजिल करने का मकसद क्या है, लियुनज़िरा ताकि वो डराए, ताकि वो खबरदार करे, मन काना हय्यन उसको जो जिंदा हो। अब ये नहीं कि जिंदा से मुराद जो है यानी मुर्दों को कुरान सिखा रहा था, बल्कि क्या है दिल जिनके जिंदा हैं। वयहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, वयहिक्का जो है इसके मानी क्या हैं, इसके मानी ये हैं कि और हुज्जत कायम हो जाए, यहिक्का हक साबित हो जाए, अलकौलु हुज्जत कौल अलल काफिरीन काफिरों पर, कि कुरान जो है हर उस शख्स को खबरदार करता है जो जिंदा है और जो इनकार करने वाले हैं उन पर तो हुज्जत जो है वो पूरी होगी ना। तो गोया के जो इनकार करने वाले हैं उनको कितनी दर्द मंदी से क्यों ना बताया जाए वो मान कर नहीं देते, वो ईमान ही नहीं लाते। तो गोया के वो क्या करते हैं, इनकार करते चले जाते हैं।